على سيد المرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ميراث اور دیت یہ آج کے اس درس کے دو مسائل کا موضوع ہے. دیت کی بات کیوں دوبارہ واپس آ گئی, اس کی وجہ تو دوران تفسیر بتا دی جائے گی. فی الحال گفتگو وہیں سے شروع کی جائے جہاں گزشتہ جمعے کے درس تک بات پہنچ چکی تھی. یہ تو اندازہ پچھلے درس کے دوران ہی ہو رہا تھا کہ عام لوگوں کے اعتبار سے گزشتہ جمعے کی تقریر غالباً بالکل بیکار تھی, اور شاید ہمارا یہ سوئے زن صحیح بھی ہو اس اعتبار سے کہ گزشتہ جمعے تک جو ٹیپ ریکارڈرز کی کثرت نظر آتی تھی وہ آج قلت میں تبدیل ہو گئی. وہ شاید یہ قرینہ ہو کہ واقعاً وہ تقریر ٹیپ ریکارڈر کے لیے بھی اتنی ثقیل ہو گئی ہو کہ دوبارہ اس نے یہ بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا ہو. لیکن میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ مسائل کو مکھی مار انداز سے ہٹ کر سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ مسائل کی وجہ کیا ہے, یہ فتوا اس کی بنیاد کیا ہے, تاکہ اس تقریر کا خلاصہ دو جملوں میں پیش کر کے, کیونکہ کسی کی مدد سے ہمارا آج کا عنوان آگے بڑھے گا, ہم اپنے عنوان پر آ جائیں. گزشتہ تقریر کا سارا خلاصہ یہ ہوا کہ میراث کی تقسیم میں اسلام نے تمام رشتہ داروں کو برابر کا حقدار نہیں سمجھا ہے, بلکہ قربت اور بغض کے اعتبار سے کہ کون رشتہ دار زیادہ قریب ہے اور کون رشتہ دار مرنے والے سے دور ہے, رشتہ داروں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا گروہ, دوسرا گروہ اور تیسرا گروہ. پہلے گروہ میں مرنے والے کے والدین اور اولاد آتی ہے, دوسرے گروہ میں مرنے والے کے اجداد دادا دادی نانا نانی اور بھائی بہن آتے ہیں, اور تیسرے گروہ میں مرنے والے کے چچا خوبی خالہ ماؤں. ایک تو یہ مسئلہ کہ تین گروہوں میں رشتہ داروں کو تقسیم کیا گیا ہے. شوہر بیوی کا مسئلہ کیونکہ وہ خونی رشتہ دار نہیں مانے گئے جس سے ہٹ کر, اور گزشتہ تقریر کا دوسرا اور آخری مسئلہ کہ میراث کی تقسیم میں کیونکہ قرآن نے حصہ ملنے کے اعتبار سے جو رشتہ داروں کی لسٹ بنائی ہے اس کے تین حصے کر دیے ہیں, کچھ ایسے رشتہ دار اتنے ہیں کہ جن کا حصہ ہر صورت میں فکس ہے, نہ اس سے کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ, جس میں شوہر اور بیوی تو سب سے نمایاں ہے. کچھ ایسے رشتہ دار قرآن نے بتایا جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں, جو بچ جائے وہ ان کو ملے گا, اور تیسرے وہ رشتہ دار اچھے کہ جن کا حصہ کبھی فکس ہوتا ہے اور کبھی بچا ہوا ان کو ملتا ہے, جس میں مرنے والے کی بیٹیاں اور مرنے والے کی بہنیں اور بعض حالات میں مرنے والے کی ماں شامل ہے. بیٹیوں کا حصہ کبھی بالکل مقرر اور کبھی کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ جو بچ جائے وہ ان کو ملنا, یہی مسئلہ بہنوں کا ہے, یہی مسئلہ ماں کا ہے. اب یہ دو مسئلے گزشتہ تقریر کا خلاصہ تھے, رشتہ داروں کے تین حصوں تین گروہ اور حصہ ملنے کے اعتبار سے کیا فکس حصہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یا کبھی فکس اور کبھی کچھ نہیں. یہ دو باتیں ہوئیں. اگر ان کی آج کی تقریر میں تلخیص بھی مشکل ہو رہی. اچھا دوسرے مسئلے کے حوالے سے پھر تو ذرا موٹے موٹے لفظ ہمارے سامنے آئے, مسئلہ اول اور مسئلہ کافی. مسئلہ اول کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ جائیداد جو ہم تقسیم کرنے چلے تو پتا چلا کہ جائیداد کم رہ گئی اور حصہ لینے والے زیادہ نکل آئے. اب اس میں کیا کیا جائے؟ اس کی جو مثالیں گزشتہ تقریر میں آ چکی, جو مرنے والے کی دو بیٹیاں, دو بیٹیوں کا حصہ قرآن نے رکھا ہے, ٹو تھرڈ دو تہائی مرنے والے کا باپ بھی ہے, مرنے والے کی ماں بھی ہے. باپ کا حصہ ایک بٹا چھ ہے, ماں کا حصہ ایک بٹا چھ, اور مرنے والے نے بیوی بھی چھوڑی. اب اگر ان سب کے حصے کو جمع کیا جائے, ایک بٹا چھ باپ کو دیا, ایک بٹا چھ ماں کو دیا, دو بٹا چھ تو یہ ہوگا. پھر دو بیٹیوں کا حصہ قرآن نے دو تہائی بتایا, چھ کا دو تہائی چار ہوتا ہے, چار بٹا چھ تو یہ ہوگا. چھ میں سے چار حصے بیٹیاں لے جائیں, ایک حصہ باپ لے جائے, ایک حصہ ماں لے جائے, تو یہ چھ کے چھ حصے ختم ہو گئے. اب بیوہ کو جو آٹھواں حصہ ملنا وہ کہاں سے دیا جائے؟ تو کبھی ایسا ہو جاتا کہ حصے بڑھ جاتے ہیں, جائیداد کم رہ جاتی. یہ ہے مسئلہ اور اہل سنت کا نظریہ کہ سب رشتہ داروں کے حصے میں سے ایک وقت میں کمی کی جائے گی. ہمارا نظریہ کہ اس صورت میں بیٹیوں کے حصے کو ختم کر دیں گے, پہلے باقی سب کے کو جائیداد دے دیں گے, جو بچ جائے وہ بیٹیوں کا ہے. یعنی یہ وہ صورت حال بنے گی کہ بیٹیوں کا جو فکس حصہ ہے وہ فکس نہیں رہے گا. مسئلہ اور اب بتائیے ایک آخری مسئلے کی زحمت, اور اسی طرح کبھی اس کے الٹ مسئلہ تعفیف. وہ یہ ہے کہ جن جن کو حصہ چاہیے وہ دے دیا اور پھر آخر میں کچھ بچ گیا جائیداد میں سے جس کا لینے والا کوئی نہیں ہے. کہ جس کی مثال کہ مرنے والے کی ایک بیٹی ہے اور مرنے والی عورت ایک بیٹی ہے اور شوہر ہے, بس ایک بیٹی کا حصہ اسلام میں آدھا 50% وہ لے گئی, شوہر کا حصہ چوتھائی ہے اگر مرنے والی صاحب اولاد ہو, 25% شوہر لے گئے, 75% جائیداد کو تقسیم ہو گئی. اب جو 25% بچی یہ کہاں جائے گی؟ یہ ہے مسئلہ کافی. بچ گیا اہل سنت کہتے ہیں کہ پھر جو لوگ اپنا حصہ لے چکے ہیں ان کو تو مل گئے, اب جو بچا ہوا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب پھر یہ دیا جائے گا مرنے والے کے دوسرے رشتے داروں کو, بھائی بہن وغیرہ کو. اور ہماری فقہ کے اعتبار سے کہ بھائی بہن کیونکہ وارثوں کے رشتے داروں کے دوسرے گروہ میں, ان کو کبھی بھی جائیداد نہیں مل سکتی جب تک کہ پہلے گروہ کا کوئی بھی آدمی زندہ ہو. پہلے گروہ میں اولاد آتی, اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی بہن کو حصہ مل ہی نہیں سکتا, چاہے جائیداد سب بڑے برابر ہو بچے کچھ بھی. تو اب یہ 25% بچے. اہل سنت نے کہا کہ اب بیٹی کو اپنا حصہ مل گیا جو قرآن نے کہا 50%, شوہر کو اپنا حصہ مل گیا 25%, اب باقی جو بچے ہیں اس سے ان کا کیا تعلق, یہ بھائی بہنوں کو دے دو. اور ہمارے یہاں کا مسئلہ آیا کہ جی نے اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی بہن کیسے حصے دار بنے, چنانچہ یہ واپس انہی میں سے کسی کو دیا جائے گا, اور وہ کون ہوگا؟ وہ بیٹی ہوگی کہ جو یہ حصہ لے, کیونکہ بیٹی کبھی نقصان اٹھا جاتی جب جائیداد کم پڑے تو ساری سارا ڈریکشن کٹوتی بیٹی کے حصے میں سے ہوتا, اس لیے جب کبھی جائیداد بڑھ جائے تو فائدہ بھی بیٹی کو دیا جائے گا اور یہ بچا ہوا حصہ بیٹی کو دے دیں گے, شوہر کو کچھ نہیں ملے گا. اور صرف ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اصطلاحات کسی سے بھی کچھ دلچسپی, اس عمل کا نام اتنا ہے رد, رد کرنا حاصل کرنا. یعنی اب اگر مستحد اپنی کتاب میں لکھے گا تو وہ یہ جملہ اس طرح لکھے گا کہ اس مرنے والی عورت کی جائیداد تقسیم ہوئی، شوہر کو 25% مل گیا اس کا حصہ، جس کا نام ہے فرض، فرض سے ریت ہوا، شوہر کو اپنا حصہ ملا فرض، بیٹی کو 75% ملا، 50% فرض جو قرآن میں آیا، 25% رد جو بچا ہوا اس کو ملا، خیر بہرحال یہ بات فرض ہے. اب یہاں تک گزشتہ تفسیر کا خلاصہ اس لیے تھا کہ جو گزشتہ تفسیر میں کچھ نہیں سمجھے یا جو اس کو سننا ہی نہیں چاہتے وہ آج کے اس خلاصے کی مدد سے ان مسائل کو دوہرا لے. اب آئیے آج کے مسائل کا آغاز. اب اس سے پہلے کہ نئے مسائل بیان کیے جائیں، کسی آخری مسئلے کی مدد سے دو چھوٹے چھوٹے ضمنی مسئلے اور آ جائیں. تعفیف یعنی جب جائیداد میں سے کچھ بچ جائے، وارثوں کو قرآنی حصہ دے کر بھی، جو قرآن کا حصہ ہے وہ دے بھی دیا پھر بھی کچھ بچ جائے، تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ بھائی بہن کو دلواؤ. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ پھر انہی کو واپس ملے گا، جن کو اپنا حصہ مل چکا ہے انہی میں سے کسی کو یہ واپس کیا جائے گا، یعنی اس کا حصہ بڑھا دیں گے. لیکن اہل سنت نے کہا کہ یہ بھائی بہنوں کو ملے گا. میراث کے مسئلے میں قانون الزام رائج ہے. قانون الزام کا مطلب یہ کہ وہ مسائل جس میں شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے، تو بعض اوقات ہمارے سامنے والا فریق جو ہے فرض کیجیے کہ وہ غیر شیعہ، اس کی فضا کہتی ہے کہ اس کو کھلا چیز نہیں ملنا چاہیے، ہماری فضا کہتی ہے کہ یہ چیز اس کو دے دو. اب یہاں پہ کس کی فضا پہ عمل ہوگا؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون الزام یہ کہ ہماری فضا کے اعتبار سے جو چیز ہم پر واجب تھی کہ ہم دیں، لیکن اگر سامنے والا شخص یا پارٹی ایسی فضا کو مانتا ہے کہ اس کا اس کے مذہب کے اعتبار سے کوئی حق نہیں بنتا تو وہ چیز ہم روک سکتے ہیں. اگر کہ ہمارے اصول سے یہ چیز دینا واجب تھی لیکن جس کو دے دیں اس کا اپنا مذہب کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے غلط ہے، اب ہمیں حق مل گیا کہ اس چیز ہم روک کے بیٹھ گیا. اور یا اس کا الٹا مطلب وہ یہ کہ دینے والے غیر شیعہ، لینے والا شیعہ، ہمارے اصول سے مرنے والے کی جائیداد میں ہمارا حق نہیں جو ہماری فقہ، مگر جو اس کے دیگر والے ان کے فقہ کے اعتبار مرنے والے کی جائیداد میں ہمارا حق ہے، ہم اس کو ان کی فقہ کے مطابق لے سکتے. قانون الزام یعنی جو مسلمان جس فقہ کو مانے اس پر اسی کی فقہ کا قانون نافذ کرنا، چاہے ہمارے اعتبار سے یہ مسئلہ غلط ہو. میراث کے مسئلے میں بھی یہ قانون الزام مومن کو فائدہ پہنچا سکتا. اب اس کی دو مثالیں جو میرے موضوع سے متعلق ہیں. پہلی مثال ہبوا بڑے بیٹے کا حق ہے، یعنی وہ چار چیزیں جس میں کپڑے اور انگوٹھی اور قرآن اور تلوار. لیکن فرض کیجیے کہ ایک مرنے والے کا بڑا بیٹا غیر شیعہ اور باقی سارے بیٹے شیعہ، مرنے والے کا کوئی بھی مذہب، مرنے والے کے مذہب سے یہاں سروکار نہیں، بڑا بیٹا غیر شیعہ باقی بیٹے شیعہ، غیر شیعہ حضرات کے یہاں ہبوا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب مرنے والا مر گئے اس کی جائیداد سارے بیٹوں کے ہاتھ میں آئی، چھوٹے بیٹے ان کی فقہ کہتی کہ مرنے والے کے کپڑے اور انگوٹھی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہ بڑے بھائی کا حق یعنی مرنے والے کا بڑا بیٹا، مگر خود بڑا بیٹا جس فقہ کو مان رہا اس کے اعتبار ہبوا نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اب چھوٹے بھائی اس ہبوا کو اپنے استعمال میں لا سکتے، یعنی بجائے سارا ہبوا اپنے بیٹے کو دینے اس کو باقی جائیداد کا حصہ سمجھ کے حصوں کے اعتبار سے دے دیں، ایک حصہ بڑے بیٹے کا ایک حصہ چھوٹے بیٹے کا، ہبوا اب مرنے والے کے دو بیٹے ہبوا بھی آدھا آدھا تقسیم ہو گئے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے کا بڑا بیٹا جس فقہ کو مانتا اس فقہ میں ہوا نہیں. اگر مرنے والے کا بڑا بیٹا شیعہ ہوتا تو ہم پر واجب کہ ہوا کو اٹھا کے اسی کے حوالے کر دے, اس میں سے کوئی حصہ رکھنے کا حق نہیں. لیکن جب وہ خود ہی کہہ رہا کہ میں غیر شیعہ ہوں, میری فقہ میں ہوا نہیں, تو الزامن لہو اس پر اسی کی فقہ کو استعمال کرتے ہوئے ہبوا کو ہم روک سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں. یہ ایک مسئلہ ہبوا کی تقریر سے متعلق. اب ایک اور مثال, اگر مثالیں تو اتنی ساری ہیں کہ آج کی ساری تقریر اس میں ختم ہو سکتی, لیکن فی الحال جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے متعلقہ مثال. دوسری مثال, ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کے سارے وارث مثلاً غیر شیعہ اور ہم اس کے بھائی, مرنے والے کا بھائی جو وہ شیعہ ہے, باقی فیملی سنی یا حنفی یا مالکی ہے یا شافعی. اچھا ان کے یہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ مرنے والا جو مرا تو اس نے ایک بیٹی چھوڑی, ایک بیوی چھوڑی یعنی بیوہ. تو بیٹی کا حصہ آنا قرآن نے بتایا, اس میں کوئی شیعہ سنی میں اختلاف نہیں. انہوں نے جائیداد میں سے 50% اس کو دے دیا. بیوہ کا حصہ مثلاً اس کیس میں کہ جب اولاد ہے تو آٹھواں حصہ تقریباً 12% سے کچھ زیادہ, چلے ہم بطور مثال اس کو 13% مان لیں. 50% 50% بیٹی کو دیا اور 30% ایسے تو آٹھواں حصہ جو بھی کرے وہ لے لیا انہوں نے مرنے والے کی بیوہ کو. اب جو بچہ باقی تقریباً 37% ان کی فقہ کے اعتبار سے یہ مرنے والے کے بھائی کو ملتا, مرنے والے کا بھائی شیعہ, خود جو بھائی شیعہ اس کے حساب سے مجھے کچھ میراث نہیں مل سکتی ہے, کیونکہ جب تک کہ مرنے والے کی اولاد باقی بھائیوں کا حصہ شروع ہی نہیں ہوتا, بھائیوں کی باری یا نوبت آتی ہی نہیں. لیکن جو مرنے والے کے بارے ان کی فقہ کہہ رہی کہ اپنا حصہ تقسیم کر کے جو بچ جائے وہ مرنے والے کے بھائی کو دو, چنانچہ انہوں یہ 30% اٹھا کے شیعہ بھائی کو دیا. مرنے والے کا یہ بھائی جو شیعہ, اب اس شیعہ بھائی کے لیے کیا مسئلہ؟ اس کی فقہ کے اعتبار سے جو اسے مل رہا ہے وہ صاحب نہیں, مگر دینے والا ظلم کر کے یا بس کر کے نہیں دے رہا, وہ اپنی فقہ کے اعتبار سے دے رہا. اچھا یہی کے نظر کسی شیعہ گھرانے میں ہو جائے کہ مرنے والے کے وارث شیعہ لیکن ان کو مسائل نہیں معلوم, زیادہ تر رہتے ہیں غیر شیعہ کے ساتھ, جیسے سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ سارا ماحول جو ہے وہ تو اکثریت کا ہے, جناب مومن بھی مرے نماز جنازہ غیر شیعہ پڑھائے گا, مومن کا بھی نکاح نماز جنازہ غیر شیعہ نکاح جو ہے غیر شیعہ پڑھائے گا, مومن کو بھی انتقال ہو تو غسل غیر شیعہ دے گا. اس ماحول جب غسل اور نکاح جیسے مشہور مسئلوں میں ان لوگوں کے پاس معلومات نہیں تو میراث میں جو بے طریقے والا وہ لوگ ظاہر ہوتے, جب شہر والوں کی یہ حالت ہے یہ کچھ نہیں پتا, تو اب کیا ہوا کہ مرنے والے کے وارث جو ہے وہ تب شیعہ فیملی شیعہ, وہاں کسی کا انتقال ہوا تو گاؤں والوں نے یا وہاں کے جو لوگ انہوں نے کہا کہ حساب میں یہ ہوگا کہ 50% دے دو بیٹی کو, 12% یا 13% دے دو بیوہ کو, باقی جو ہے مرنے والے کے بھائی کو بھیجوا دو. کراچی میں ہے مرنے والے تو بھائی اس کو یہ 37% ملا, اور یہ کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا, جائیداد اس طرح تقسیم ہو گئی. ہم نے یعنی بھائی نے نہ مانگا نہ دھوکا دیا نہ ان کو غلط مسئلہ بتایا نہ حق کیا نہ ظلم کیا, وہ خود ہی اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. لیکن نہیں, یہ شیعہ گھرانے سے جائیداد غلط مسئلے کی بنا پہ شیعہ بھائی کے ہاتھ آ گئے, یہ امانت شرعی جسے واپس پلٹانا پڑے گا اور ان کو پورا مسئلہ سمجھانا پڑے گا. لیکن اگر یہی کہ قانون الزام کے دائرے میں آ گیا, وہ اس طرح کہ وہ لوگ تھے غیر شیعہ ان کے فلاح کو استعمال کر بیٹی اور بیوہ کو دے کے باقی اس کا بھائی کا بھائی شیعہ, لیکن اشیاء رفا بھائی کو جائیداد ملنی ہی نہیں چاہیے بیٹی کو ہوتے ہوئے، لیکن یہاں قانون الزام چلے گا اور بھائی یہ بھرتی 7% جائیداد لے گا، یہ اس کے لیے حلال ہے، یہ اس کے لیے مباح ہے، یہ اس کے لیے جائز اور کہاں کیا جائے گا الزام لہو ان لوگوں پر، انہیں کے فقہ کا مسئلہ ہم نے اپلائی کیا یا امپلیمنٹ کیا یا نافذ کیا، اور اس لیے بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی میں نے حصہ لے لیا، میں جو مرنے والے کا بھائی ہوں اصول کے اعتبار سے دوسرے ضرور، لیکن پھر بھی میں نے یہ حصہ لے لیا، یہ ہے قانون تعصیب اور یہی مسئلہ آغاز کوئی کی توسیع میں جب لکھا گیا تو وہاں پہ یہ لفظ تعصیب آیا، ورنہ پوری توسیع مسائل اول تفریح سے لے کے آخری مسئلے تک یہ لفظ کہیں پہ نہیں آیا، لیکن آغاز کوئی نے جو قانون الزام کی ہیڈنگ دے 12-13 مسئلے لکھے وہاں پہ یہ لفظ تعصیب آ گیا، باقی کسی مراجعے کی توسیع میں تو نہ یہ چیپٹر ہے اور نہ ہی وہ بھی ہے کہ جو مشینری کا فیلئر ہوتا کہ آدمی جا رہا تھا بریک بجانا چاہا بریک فیل ہو گئے، مطلب ہمارا اصول نہیں ہے ذمہ دار ہے ہمارا آفیلا۔ اچھا اب یہ فضل کی بات کی، چنانچہ لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں، لیکن اصل میں مسئلہ اصل کا نہیں بلکہ مسئلہ یہ کہ فضل کے علاوہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے بیت والا، مثلاً کسی کو مارا اس طرح کے ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کو مارا اس طرح کے آنکھ ٹوٹ گئی، کسی کو مارا اس طریقے سے کہ قوت سماج ختم ہو گئی، اس میں بھی یہی مسئلہ چلتا جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور میں اس کو بتانا نہیں جا رہا تھا، لیکن جب لوگوں نے چھیڑا تو سن لیجیے، اگر ہم نے جان بوجھ کر کسی کو اس طرح مارا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس مظلوم آدمی کو آپ کیا ہم سے خطاب لے، یعنی ہمارے جسم کی یہی ہڈی توڑی جائے یا کہیے نیت لے لیں، اگر ہم ہڈی توڑنے کی نیت رکھتے تھے تو یہ حکم، اور اگر ایک شبیر احمد اس کو مارا کرو جیسے اسکول میں کسی بچے کو ہڈی توڑنے کی نیت نہیں، لیکن کمزور بچہ کا ہڈی ٹوٹ گئی شبیہ احمد اس کی نیت ہم کو دینا، اور یہ خطا ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا اور ہمارے کسی شخص کسی دوسرے کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی نیت ہمارے رشتے داروں کو دینا، یعنی حاملہ اگلے خطا کے اندر نیت حاملہ پر، لیکن ہمارے قتل کی بات نہیں، ہر وہ مار کی کہ جو جیت کا سبب ہے سے مسئلہ چلے گا، آدن مارا ہے تو ظالم سے یا انتقام لیا جائے گا وہی نقصان پہنچا گا یا اس سے جیت لی جائے، شکی ہے آمد مارا ہے جیت لی جائے، خطاً کسی کو نقصان پہنچ جائے اس کی جیت ہم نہیں دیں گے، ہمارا عقلت ہے، یہ جملہ الٹا کر لی کہ ہمارے اندر کسی بھی آدمی نے خطاً کسی کی ہڈی توڑ دی، اب اس نے ہڈی توڑی اس کو کوئی ذمہ داری نہیں، ہم سے ذمہ داری اس کی دیت ہم کو دیا، یہ بڑا اہم مسئلہ، بہرحال قاتل اگر ہمارے خاندان میں نہ ہو تو خطاً اس قسم کے ایکسیڈنٹ یا کیسز ہونا تو این ممکن کہ سامنے والے آدمی پر دیت واجب ہو جائے اور اس کی ذمہ داری، نقصان جس نے پہنچایا وہ ظالم اس پر نہیں، ذمہ داری ہم پر اور آپ پر، ہر آدمی اپنی پوری فیملی کے دیات کے معاملے میں ذمہ دار بننا پڑتا، کیونکہ میں نے آج کل یہ دیکھا کہ جو نقصان ہم نے دوسروں کو پہنچایا اس کے بارے میں تو بہت سے نوجوان ذرا آج کل تحقیق کر رہے احتیاط کر رہے معافی مانگنا ہے پیسے دینا ہے کیا کر رہا، مگر شرعی مسئلہ اس سے زیادہ بڑھتی، آپ کے جتا داد بھائی کپی داد بھائی مامو داد بھائی جتا مامو خالہ کپی دادا دادی نانا نانی والد اولاد آخلا میں کتنے بھی لوگ آتے ان میں سے کسی نے بھی اگر کسی بھی آدمی کو خطاً کوئی نقصان پہنچایا اس کی دیت بھی آپ کو دے گا، خالی اپنے معاملات کو چیک نہیں کر رہا کہ ہم نے کبھی خون تو نہیں نکالا کسی کا، ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کی کال چوک تو نہیں ہوئی، ہماری وجہ سے کبھی کسی کو جسمانی نقصان تو نہیں پہنچا. یہ تو آدھا مسئلہ، پوری فیملی کے بارے میں بھی یہی مسئلہ کہ ہماری فیملی کا کوئی شخص کسی بھی مسلمان کو طبیعت والا نقصان پہنچا، اگر وہ مکان ہے تو ہم اس کے ذمہ دار، ہمیں دینا، خود اس آدمی کو نہیں ملنا. اور یہی وہ مسئلہ جسے علماء کی کتابوں میں لکھتے تھے، اردو زبان میں کمی پیدا ہو گئی، چنانچہ اس مسئلے میں دھوکہ کھا گیا معاشرہ. وہ کیا ہے کہ دیکھیے جو دیا ہے، یعنی جو دیا ہمیں کسی کو پیمنٹ کرنا، دو قسمیں آ گئی، اپنے ہاتھ سے جو نقصان پہنچایا اس کی دیت ہم کو دینا، ہماری پوری فیملی میں ہزار اگر کسی نے دوسرے کو نقصان پہنچایا اس کی دیت بھی ہم کو دینا. اور دیات جو یہ فطری زبان مطلب قرضے کہہ جاتے ہیں، قرضے اس کا نام ہے دین، دین قرضے. قرضوں کے بارے میں دو جملے، پہلا یہ کہ فقہاء یہ جملہ لکھتے آئے کہ مرنے والے کے مال میں سے پہلے اس کے قرضے ادا ہوں گے پھر لیا. باقی دیا کا کتنا بڑا نظام جو مرنے والے کی گردن پہ آ گیا، اس کی اپنی کوتاہیاں پلس اس کی پوری فیملی میں اگر کسی نے کسی اور آدمی کو خطاان کوئی نقصان پہنچایا، یہ ساری ذمہ داری آ گئی اس مرنے والے پر، اس کے مال میں سے دیا نکالو، بچا اس مرن کو ٹھیک، ورنہ میراث ختم. کتنے ہی لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ اس مسئلے سے ہمارے ایریا یعنی یہ جتنا پھیلا ہوا مسئلہ، اس کی وجہ سے ان کی میراث سفر بن جاتی، کیونکہ مسئلہ اپنی شناخت میں بھی نہیں رہا، پورا خاندان ہم اس کی لپیٹ میں آ گئے، پورے خاندان کی ذمہ داری ہم پہ آ گئی، البتہ سب پہ آئی لیکن اس نے ایک فرض ہم لی. اور جو عام ماحول اس وقت کا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہر خاندان دیندار کم ہے بے دین زیادہ، تو بے دین تو کچھ بھی نہیں دیں گے، وہ اپنی دیت دینے کو تیار نہیں، ہو جائیے کہ دوسرے کی طرف سے دیت دے. اکثر کیسز ایسے کہ میراث کچھ کچھ دے ہی نہیں، یہ ساری کی ساری جیسی لمبی چوڑی تفصیلیں ہو رہی، یہ تقریباً صفر سے مسئلہ پہنچ جاتا. ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم، یہ جو 700 سال 200 سال 300 سال سے ہمارے دنیا میں ایک مسئلہ بہت مشہور ہے کہ اگر کسی پہ قرض ہے تو حج اس پر واجب نہیں ہے، یہ جو مسئلہ مشہور، تو اس میں کون سے قرضے ایسے ہیں جس کے بارے میں علماء یہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اس مسئلے میں کتنے غلط فہمی، کسی نے بینک سے لون لیا حج پہ نہیں جا رہا تو اس کا قرضہ، کسی نے ہاؤس بلڈنگ سے لون لے کے مکان بنایا حج سے نہیں جا رہا اس کا قرضہ. یہ بار بار مجھے اس نے بات کلیئر کی ہے کہ ہر قرضہ حج کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، پانچ قرضے رکاوٹ ہے اور پانچ قرضے رکاوٹ نہیں، جس کا ان شاٹ خلاصہ یہ بتایا جاتا تھا کہ ہر وہ قرض جس کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی تو پہلے قرضہ دو پھر حج پر جاؤ، اور اگر حج کی تاریخ پہلے قرضے کی تاریخ بعد میں، قرضہ دینا ہے 2 سال بعد، قرضہ دینا 20 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے، قرضہ دینا ہے 6 مہینے کے بعد، اور حج پہلے ہے تو حج واجب ہے، قرضہ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گا. ان شاء اللہ اس کا یہی خلاصہ جو تھا، جو وہ جو مسئلہ آج کل بہت پھیل رہا، جو اس کا جواب ہے کہ اگر کسی کو خوشی کر کے وصیت نامہ تحریر کیا تو یہ وصیت نامہ نافذ ہے یا نافذ نہیں. وہ جو کتابیں آئے میراث پر وصیت کا اس میں بھی یہ مسئلہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر پہلے وصیت نامہ لکھا پھر ظاہر پر کیا تو وصیت نامہ صحیح بھی ہے نافذ بھی، پہلے ظاہر کے لیے پھر وصیت نامہ لکھا وہی وصیت نامہ بالکل بیکار بھی ہے اور باطل بھی. چاہے پہلے جب وصیت نامہ لکھ رہے پورا پورا ارادہ ہے ظاہر پینا ہے لیکن ارادے سے کوئی تعلق نہیں، عمل میں آپ نے کیا کیا، پہلے جو چیز ہے اس کو مانا جائے، پہلے اگر ظاہر ہے اس کو مانا جائے وصیت نہیں ہے، پہلے وصیت بھی کی ہے پھر ظاہر کیا تو وصیت قابل قبول. یہی مسئلہ قرضوں ایسا،
قرضے کی ڈیٹ پہلے ہے حج بعد میں ہے تو قرضے دے دو, کچھ نہ بچے اور آنا حج. ماں پہلے حج کی ڈیٹ ہے کہ حج تو مثلاً جون میں ہے اور قرضہ پیمنٹ کرنا ہے نومبر میں, تو حج پہ جاؤ قرضے کو چھوڑ. ہاں اس میں پھر ایک ایکسپشنل کیس آ جاتا کہ اگر حج پر جانے قرضہ ادا کرنے کی ہم قابل نہیں رہے اور جس کا آسرا وہ زبردستی ہم سے پیسہ لے لے گا پھر وہ دوسری بات. لیکن پہلے حج کا قرضہ مانگ رہے اور کچھ پتا نہیں, ہو سکتا ہے کہ حج کر کے آئے اور قرضہ دے دے, ہو سکتا ہے نہ دے پائیں حج واسی. کیا یہ کہ قرضہ تو نہیں دے پائیں اگر قرضے والا نظر انداز کر دے مہلت نہیں جائے چھوڑ دے گا ایک سال کے لیے اور پھر بھی حج پہلے واجب. اچھا تو یہ جو عام قرضے ہمارے یہاں اس کی وجہ سے حج معاف نہیں. لیکن مجھے معلوم ہے 10 سال پہلے جب حج کے بارے میں جہاد شروع کیا گیا تھا تو یہ 3-4 مسئلے کتنا لوگوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے. اچھا بات کیا ہے کہ مسئلہ صحیح تھا کہ وہاں مراجع نے یہ لکھا کہ قرضے پہلے ہیں حج بعد ہیں, لیکن اس سے مراد وہ قرضے ہیں جو فوراً پیمنٹ کرنا, اس میں بینک کا لون تو نہیں آتا, ہاؤس بلڈنگ کا لون تو نہیں آتا, ایسے آدمی کا لون نہیں آتا جس نے قرضے آسانہ دیا, اس آدمی کا لون نہیں آتا جو مہلت دے دے. لیکن اس میں دیات سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ دیات کو اچھے فوری, یہ نہیں ہے کہ اگر آج ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا اور دیت واجب ہو گئی تو ہم 2 سال بعد سے, ہم 4 سال بعد سے, ابھی 10 سال بعد سے ہم اس کے بالے ہونے کا انتظار کریں. بولا واجب فوری, آج دیت واجب ہوئی ہے آج ہی تو اسی وقت اسی گانے کو اور پھر کتنی اس میں تاخیر کی جائے گناہ بڑھتا جائے سوائے مجبوری کے. مجبوری میں تو پیر پچے, لیکن اگر مجبوری نہیں تو دیت واجب فوری. تو وہ اصلی قرضے جن کے بارے میں مراجع لکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے آج معاف, اس میں زیادہ کر کے دیات کے قرضے آتے, زیادہ آپ کی ضرورت پر دیات کا قرضہ ہے تو اسے آپ فوراً پیمنٹ کریں, حج ختم ہو ختم, اللہ نے حج معاف کر دیا. لیکن کتنا اہم مسئلہ ہمارے یہاں, لیکن اتنی لاپرواہی اس بارے میں, اور جو تھوڑا بہت لوگ کانشیس ہوئے ہیں یا آگاہ ہوئے ہیں اس مسئلے سے تو ناقص معلومات کی بنیاد پر پھر بھی ابھی صحیح جگہ نہیں پہنچے. اور وہ آپ نے سن لیا کہ ناقص معلومات کے لیے کہ اصل خطا کی طرف سب میں خطا, خطان کسی کو مارا اس کی نیت اس کے آگے لا پر خاطر, یہ ہوا نہیں مسئلہ. اچھا اس مسئلے کی تفصیلات تو بہت زیادہ, ابھی آپ فٹافٹ کو فیصلہ نہ کریں, اس کی تفصیلات بہت زیادہ, مگر وہ ساری تفصیلات آئندہ جمعے کو, پہلے صرف ایک مسئلہ. یہ مسئلہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن کتنے لوگوں کے ذہن اس مسئلے کی تفصیلات سے گئے ہوں گے. اچھا اگر آپ کے ذہن نہیں ہے تو آپ قصوروار نہیں, اردو میں ریاض سے لکھتے جب اتنا مختصر, لیکن بس مسئلہ یہ کہ پھر اب جو بیان ہو رہا اسے توجہ سے کھولو. اور وہ مسئلہ یہ کہ ایک بالغ آدمی کے بارے میں تو ہم کو پتہ چل گئے, اب میں اپنی ریاض نہیں بتا رہا جو آدمی خود غلطی کرے, میں بتا رہا ہوں فیملی والوں کی غلطی ہے جس کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے. بالغ آدمی کے بارے میں تو یہ اصول ہے کہ 3 قسم سے اس کے گناہ ہوں گے, آمدن ہے, شکی عمل ہے, یا خطان. خطان کی ذمہ داری اس پر سے اتر کے اس کی ساری فیملی پر گئی. نابالغ کا مسئلہ کیا, اگر نابالغ کھیل کھیل میں بچے ایک دوسرے کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں, نابالغ کا کیا مسئلہ, تو اس کا جو بنیادی مسئلہ وہ بیان ہو چکا ہے 30 نومبر, وہ یہ تھا کہ نابالغ آمدن بھی جو کام کرے گا اسے خطا سمجھا جائے, شبی ہے احمد بھی کوئی کام کرے گا اسے خطا سمجھا جائے, اور خطان جو کام کرے گا وہ کوئی خطا. یعنی یہ مارے گا اگر جان بوجھ کے کسی کو مارا کہ اس جگہ ٹوٹے تو اس کی نیت تو اس کی فیملی پر نہیں, بس وہ جانے مظلوم جائے, یہ حق بھی نہیں بولنا چاہتا مگر بہرحال اس کے اس سے مارا تکلیف کی نیت نہیں کی, ابھی ٹوٹتے اور ہٹی ٹوٹ گئی, یہ کمی ہے امن, اس کی ذمہ داری بھی مارنے والے پر. لیکن اگر نابالغ کو مسا رہا تو نابالغ امدن جان بوجھ کو اس نے کسی کی حدیث ہوئی, شرط کسی بھی خطا کر دیا جائے، ذمہ دار اس کی فیملی، باپ اور ولی نہیں، باپ اور بھائی نہیں، پورا معاملہ. اگر خطان بھی کسی کو مان رہا، مثلا آپ اپنے جوڑوں کا رہنے کر رہے ہیں کہ آپ وقت کر رہے ہیں، یہ تو زیادہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کھول دے یا اس کا ہاتھ کو ٹوٹ گیا ہاتھ، یہی ہے عمل. اگر یہی عمل مالک کر دے تو جس کی ہڈی ٹوٹی، جس نے ہڈی توڑی، وہ دونوں جائیں. اگر وہ ہمارا اوپر لاکھ بھائی ہے تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہے اس معاملے بیت کے معاملے. لیکن اگر ہمارے اگر شبیر ہمارا اس نے جان بوجھ کر ذمہ داری ہمارا ہو، نامالک کو بھائی نے تو مسئلہ اور مشکل ہے. اور سن لیجیے مسئلہ کیا، البتہ ابھی اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، وہ آئندہ ہے، لیکن نامالک کے بارے میں ایک بات کیا ہوگا. نامالک کی اسلام نے دو قسمیں کی، نامالک اگر غیر ممیز ہے، بہت ہی ناسمجھ بچہ، اس کی جو دیا یعنی کوئی جو دوسروں کو نقصان پہنچا رہا، ابھی تک تو ہم اچانک یہ سنتے آئے کہ ہم نے نابالغ کو مارا، اب الٹا مارا، نابالغ نے کسی کو مارا، چاہے اس نے اپنے ہی جیسے کو مارا، 3 سال کے بچے نے 3 سال کے بچے کو مارا، مارا اس کا مسئلہ. اگر غیر ممیز تو غیر ممیز بچہ کل آیا مار، اس کا وہ حکم ہے جو جانوروں کا حکم ہے. جیسے ہمارے گھر کی پلی بھی بکری، ہمارے گھر میں اگر گائے پلی، ہمارے گھر میں مسئلہ اگر دفاع بھلا ہوا اور یہ کسی کو نقصان پہنچا دے، جو لکڑی جہاں سے ہٹی بٹی اس کی دوڑ، اس کا ذمہ دار ہوا. ایک مسئلہ ہے صاحب، خصوصاً پرانے زمانے میں جب گاڑیاں نہیں تھیں، مرسڈیز بینز کو سفانے میں گدا کرتے تھے، یعنی بہترین گدا جو ہے وہ وہی حیثیت رکھتا تھا کہ لال مرسڈیز کی حیثیت. اس وقت یہ مسئلہ بہت پیش آتا تھا، سواری کا جانور گلی میں باندھا، سڑک میں باندھا، خریداری کر رہے ہیں، اس سے اترے، اس نے کسی کی دولت کی جھاڑ دی، تو یہ تو بہت مسئلہ پیش آتا تھا. اور آج کی دیہاتوں میں جتنے جانور پلے ہوئے مسئلہ بہت، تو وہاں مسئلہ بیان کرنے کا وقت نہیں. جو جانور کا حکم کہ اس جانور کا آقا اپنے جانور کی جس جس خطا کو ذمہ دار، وہی غیر ممکن ناکارے بچے کا مسئلہ، جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہی مسئلہ ہے جو جانور کا مسئلہ ہے. اور اگر ممکن بچہ ہے تو اس کا وہی مسئلہ ہے جو بڑے آدمی کا ہے، صرف اس بات کے ساتھ کہ ممکن بچہ کیا پوچھ کے مارے شہید عمل خطا، ساری ذمہ داری اس کی حاملہ پر ہے. تو 8 سال 9 سال کے بچہ جو وہاں سے اس کے بالغ ہونے تک ہمیں بڑی احتیاط کرنا، وہ اپنے اسکول، وہ اپنے کالج، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ کسی کھیل کے دوران، وہ کسی حکیم اور رابطے دوران جتنی بھی خطائیں کرے گا جان بوجھ کے سزا، لیکن 13-12 برس کا کیا بالغ کے برابر سمجھدار ہو جاتا، ذمہ دار ہم بنتے جائیں. اور کہاں تک ذمہ دار ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ والدین کے تیسرے گروہ کا روپی لاکھ آئے کزن، بلکہ کزن بھی نہیں، باپ کے دادا کے جیسا کا بیٹا، اس کی ذمہ داری ہم پر آ جائے گی. اتنا پیش آنے والا مسئلہ بن گیا تقریباً ہر گھر کا مسئلہ. البتہ ایک فکر سنی وہ یہ کہ ایک اسلام نے یہاں پہ سہولت دے دی، اور وہ یہ کہ آخرا فقط اس نیت کی ذمہ دار جو منہ سے ہاں یا اس سے بڑی نیت، یعنی ہتھی توڑنے پر کی تو دیت وہاں سے آخرا شروع ہوتا، اور جو اس سے چھوٹی دیت تھپا مار دیا اور 1300 ہوتے یہ آپ کے پتے نہیں، آخرا کی ذمہ داری شروع ہوتی دیت کے 5ویں 6ویں 7ویں مرحلے، 7ویں مرحلے سے آخرا کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے قتل ہونے تک. اب وہ 7واں مرحلہ کیا ہے، پہلے بات آ گئی لیکن بہت سخت گئی، اب اس کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے، بچے تو ہر گھر میں، بچوں کے ذریعے نقصانات ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ کتنا عجیب مسئلہ تھا کہ بچہ جو کسی کو مالی نقصان پہنچائے، رد مظالم بچے کا واجب ہے مالی ہونے کے بعد، جسمانی نقصان پہنچائے رد مظالم یعنی دیا اس کے خاندان والوں کے واجب. اور اسی لیے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے علماء کے مشورے کے جو کام ہوتے ہیں اس میں غلطیاں ہو ہی جاتی. ایک سوال نامہ کسی عالم کے مشورے سے تیار نہیں ہوا، اس وقت ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا، وہ کیسٹوں سے سن سن کے تیار کیا گیا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس پر مجھے سب نے اعتراض کہ سوال کہ بتائیے کہ اگر نابالغیت کے زمانے میں ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کی ذمہ داری کس پر؟ سوال کے زمانے نے فرض کیا تھا مالی نقصان، مگر سوال میں صرف یہ ہے کہ جو نقصان پہنچایا سوال اس کا لو، اگر مالی نقصان ہے تو مالی ہو گیا ہم ذمہ دار، جو پرچہ تیار کرنے والے کی خواہش یہ جواب لکھا جائے۔ یہ جواب لکھا جائے، لیکن اگر جسمانی نقصان تو لاپاشی کے نقصان والے ہو کہ ہم ذمہ دار نہیں، ہماری سنی ذمہ دار، بہرحال اس کی تفصیل آئیں گا، مسئلہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو میراث کی تقریب سے ذرا خبر آ جائیں وہ آئندہ تقریب میں شروع سے آ جائیں، کیونکہ میراث کا خطرہ والا مسئلہ ہر گھر میں پیش آ رہا، اور میراث میں پکڑنے کے بعد خود کے جو مسئلے رکھتے ہیں جو نئے ابھی لوگوں نے پوچھے ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہی تقریر آخری میں بچیں گی۔ آئندہ تقریر 22 فروری 1 مارچ اور 8 مارچ کو موجودہ سال کی آخری گفتگو، تو دو تقریریں بچیں گی، کم سے کم مستحق گفتگو کو تو ہم مکمل کر لیں تاکہ بعد رمضان، اور اگر خدا کرتا اس بار حج نہ ہو تو رمضان سے لے کے یہ سلسلہ درست کر چلے گا، پھر وضو کے مسائل زیادہ اہم ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج کی تقریب ختم ہوئی، آج کے ویسے بھی اس کے بعد مجھے مجلس میں جانا، لیکن اب تین ہی تو درس بچ گئے، سوال و جواب کا محفوظ اس سال کے لیے مکمل طور پہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور تقریب کے اختتام سے ہمارا یہ سیشن مکمل ہو جایا کرے گا۔ تو آج بھی ہماری گفتگو مکمل ہوئی، مگر اس سے پہلے کیا حضرات سب درود بھیجتے جائیں محمد و آل محمد۔ Thank you.